رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل سلسلہ سفر معراج میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ پچھلے سلسلے کے اندر ہم نے اس بات کو سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ مسجد اقصا وہ ہے کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ اب یہ برکت دنیاوی اعتبار سے بھی ہے اور دینی اعتبار سے بھی ہے، اور پچھلے سلسلے میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اصل جو اس کی برکتیں ہیں وہ دینی ہیں، کہ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں انبیاء کرام علیہم السلام کے مزارات موجود ہیں، یہ مقام ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی بکثرت نازل ہوئی، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں انبیاء کرام علیہم السلام بکثرت ہجرت اختیار کرتے رہے اور یہاں فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے اس مقام کو بابرکت قرار دیا ہے۔ اور یہ بات امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمائی ہے۔ ایک وجہ علماء نے اس کے بابرکت ہونے کی دینی اعتبار سے یہ بیان فرمائی ہے کہ بیت المقدس کی زمین وہ زمین ہے کہ اس زمین کے نیچے سے ہی تمام زمین کے اندر پانی پھیلتا ہے، یہی وہ مقام ہے کہ زمین کے تمام حصوں پر یہاں سے پانی پہنچتا ہے جیسا کہ روایتوں کے اندر موجود ہے۔ تو اس وجہ سے اس حصے کو ببرکت قرار دیا ہے کہ یہاں سے دیگر مقامات کو زندگی کے لیے بنیادی چیز میسر ہو رہی ہے، اور اس وہ ظاہر ہے کہ بابرکت چیز ہے، خیر والی چیز ہے، تو اس لیے اس مقام کو مبارک قرار دیا ہے، یہ قرار دیا ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے برکت رکھی ہے۔ ایک وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ اس میں بابرکت ہونے کی وجہ یہ ہے مسجد اقصی کے کہ اس میں نماز پڑھنا باعث فضیلت ہے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ اور دیگر حدیثوں کی کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ارض المحشری والمنشری اتمو فصلوا فیہ فإن صلاۃ فیہ کالف صلاۃ فی غیری، یعنی بیت المقدس کی مسجد وہ مقام ہے کہ جو محشر کا مقام ہے، یہیں لوگوں کا حشر نشر ہوگا، تو تم اس جگہ پر آؤ اور یہاں پر نماز ادا کرو، کیونکہ یہاں پر ایک نماز ادا کرنا، یعنی مسجد اقصی کے اندر ایک نماز ادا کرنا، یہ دوسری کسی مسجد میں 1000 نماز ادا کرنے کے برابر ہے۔ یعنی اتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالی اس مقام پر نماز پڑھنے کی وجہ سے فضیلت عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں بیت المقدس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ دجال جب آئے گا تو وہ پوری دنیا کا دورہ کرے گا، پوری دنیا میں جائے گا، صرف 2 شہر ایسے ہوں گے کہ جس کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکے گا، ایک مکہ مکرمہ، دوسرا مدینہ منورہ، دونوں وہ مقام ہیں، یہ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے، کہ جس میں فرشتے صفے باندھ کر کھڑے ہوں گے اور فرشتوں کو دیکھ کر ہی بھاگے گا، ان 2 شہروں کے اندر وہ نہیں جا سکے گا۔ البتہ مسند احمد کی حدیث پاک کے اندر 4 مسجدوں کا تذکرہ ہے، ویسے شہر کے اعتبار سے 2 شہروں کا تذکرہ ہے، لیکن مسجدوں کے اعتبار سے 4 مسجدیں ذکر کی ہیں۔ ارشاد فرمایا حدیث پاک میں یہ ہے کہ ولا یقرب 4 مساجد، مسجد الحرام و مسجد المدینتی و مسجد الطور و مسجد الاقصی، یعنی 4 مسجدوں کے قریب نہیں جا سکے گا۔ نمبر 1 مسجد حرام کے قریب، نمبر 2 مسجد مدینہ یعنی مسجد نبوی کے پاس یہ نہیں جا سکے گا، اور مکہ اور مدینہ کے تو شہر کے اندر بھی یہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ نمبر 3 مسجد طور، یعنی وہ پہاڑ کہ جہاں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کی سعادت حاصل کی، وہاں جو مسجد قائم ہے یا ہوگی اس مقام پر یہ دجال نہیں جا سکے گا۔ اور 4 مسجد اقصی ہے کہ جس کے اندر دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ ان 4 مسجدوں کے اندر یہ داخل نہیں ہو سکے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مسجد کے اندر یہ برکت بھی عطا کی ہے کہ یہ دجال جو بہت بڑا فتنہ ہوگا اس مسجد کے قریب نہیں جا سکے گا, کیونکہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی برکتیں موجود ہیں. ایک روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ بیت المقدس وہ جگہ ہے کہ جو شخص بھی اس کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو اس لیے بیت المقدس کو بابرکت قرار دیا گیا کہ یہاں کی زیارت بھی گناہوں کے مٹنے کا سبب بنتی ہے. آگے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا, مسجد حرام سے مسجد اقصی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے لایا گیا تاکہ اللہ تبارک و تعالی اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائے. قرآن مجید فرقان حمید میں دو مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ عبد الصلاۃ والتسلیم کے معراج کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا جو ابتدائی حصہ بیان کیا گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا گیا, اور معراج کا دوسرا حصہ جو آپ کا مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف جانا ہوا وہ سورہ النجم کے اندر بیان کیا گیا ہے. تو لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا, اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ دکھایا. تو بعض نشانیاں تو بیت المقدس جاتے ہوئے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائی گئیں, اور بہت ساری نشانیاں اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر گئے تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بہت سی نشانیاں دکھائی تھیں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, ہم نے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہی دکھائی. تو سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کی بادشاہی دکھائی, لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنی نشانیوں میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دکھایا. تو ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو جو زمین و آسمان کی بادشاہی دکھائی گئی تھی, زمین و آسمان کے نظارے کروائے گئے تھے, وہ ایک حصہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بہت ساری چیزیں دکھائی. آگے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا انہ ہو السمیع البصیر, کہ بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. اب یہاں پر یہ جو ارشاد فرمایا کہ انہو, یہ جو ہو ضمیر ہے یہ کہاں لوٹ رہی ہے, انہو ہو السمیع البصیر, کہ وہی سننے والا وہی دیکھنے والا, یہ ہوا ضمیر ہے اس سے مراد کیا ہے, وہ سے مراد کیا ہے, اس کے بارے میں علماء نے دو باتیں بیان فرمائی کہ کون سننے والا ہے کون دیکھنے والا ہے. صحیح تفسیر جس پر اکثر علماء ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سننے والا, اللہ تبارک و تعالی دیکھنے والا ہے. اب اس کے دو مفہوم دو معنی علماء نے بیان کیے ہیں کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی سننے والا ہے اللہ تبارک و تعالی دیکھنے والا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم جو کچھ ارشاد فرما رہے ہیں, جو کچھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالی اس کو سننے والا, اللہ تبارک و تعالی اس کو دیکھنے والا ہے. یعنی حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کام مبارک کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ملاحظہ کر رہا ہے, اسے دیکھ رہا ہے. اور دوسرا معنی علماء نے اس کا یہ بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس واقعے کو بیان کیا تو کفار نے آپ کو جھٹلایا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ استہزاء کیا مذاق کیا. تو اللہ تبارک و تعالی جس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا وہ ان کفار کی باتوں کو سن بھی رہا ہے اور وہ ان کے معاملات کو دیکھ بھی رہا ہے, وہی وہ ان کفار کو ان حرکتوں کے اوپر سزا دے گا. تو یہ دو معنی علماء نے یہاں پر بیان فرمائے ہیں. اور بعض علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر اگر ضمیر یعنی ہوا ضمیر جو ہے اس کو اگر اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات لی جائے, آپ کی طرف اس ضمیر کو لوٹایا جائے, تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں. اور علماء نے یہ ارشاد فرمایا, جیسے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور کئی بزرگوں نے, علامہ محمد بن یوسف شامی صالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے, کئی بزرگوں نے اس بات کو بیان فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اگر اس آیت میں مراد لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے فتاوی کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہاں مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بھی ہو سکتی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ حبیب سننے والے بھی ہیں اور دیکھنے والے بھی ہیں. اب اس کا معنی یہ بنے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت, اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کی سعادت بھی حاصل کر رہے ہیں, اس سے مشرف ہو رہے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اپنی صفت سمیع اور بصیر بیان کی ہے کہ کان سمیع بصیرا, قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الدہر کے اندر انسان کے لیے اس بات کو بیان فرمایا کہ فجعلناہ سمیعا بصیرا, کہ ہم نے انسان کو سننے والا دیکھنے والا بنایا ہے. تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے یہ صفت بیان کی ہے کہ میں سننے والا, میں دیکھنے والا ہوں, اسی طرح انسان کے لیے بھی یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی کہ اللہ نے ان کو سمیع بنایا, سننے والا بنایا, بصیر یعنی دیکھنے والا بنایا ہے. لیکن دونوں میں فرق بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا, یہ اس کا اپنا ذاتی ہے اور وہ اعضاء سے پاک ہے, وہ جوارح سے پاک ہے, وہ جسم سے پاک ہے. اس کا سننا وہی جانتا ہے, اس کا دیکھنا وہی جانتا ہے. ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں, اور ہمارا دیکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے, ہمارا سننا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے, اور ہم اپنے جسم کے اعضاء سے سنتے ہیں, جسم کے ذریعے سے سنتے ہیں, کانوں کے ذریعے سے سنتے ہیں, آنکھوں کے ذریعے سے سنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں سے منزہ ہے, وہ سمیع ہے, وہ بصیر ہے, وہ کس طرح ہے وہ خود جانتا ہے. ہمیں ارشاد فرما دیا گیا کہ ہم نے اس پر ایمان رکھنا ہے, ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی بھی یہاں پر سمیع اور بصیر سے مراد لی جا سکتی ہے. اب اس کا معنی بھی بالکل واضح ہو جائے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو سننے والے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہونے والے ہیں, یا وہاں پر جو نشانیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائی گئیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بھی دیکھنے والے ہیں. یہ الحمدللہ عز و جل ہماری سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کی تفسیر مکمل ہوئی. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے سلسلے کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کے اس حصے کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ کیا کیا واقعات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک آپ کے ساتھ پیش آئے, درمیان میں کیا کیا معاملات پیش آئے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہاں کہاں اترے, اور کیا کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے افعال وہاں پر کیے, اور مسجد حرام سے پہلے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے سلسلے کے اندر ہم شامل کریں گے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو اس معراج کا اگلا حصہ ہے, یعنی سورہ والنجم کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں تک جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی, اس کا بھی تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اگلے سلسلوں کے اندر کریں گے. اور پھر اسی میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مختلف عقائد اہل سنت بھی ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے, اور وہیں انشاءاللہ اس واقعے کو بھی جو بخاری مسلم کی احادیث کے اندر ہے اس کو بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتیں ہمیشہ بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عقیدت محبت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے, بالخصوص کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت میں سے حصہ عطا فرمائے, اور جتنی باتیں اب تک ہم نے سنی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے, اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.
عرب کے مہمان کے